الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز محترم بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ ہود کا جو ہے وہ اس کی ابتدا کر رہے ہیں پڑھنے کی. تھوڑے سے تعطل کے بعد جو ہے ہم اپنے مسلسل قرآن پاک کے مطالعے کا پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. سورہ ہود کی آپ نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی پہلے رکوع کی، یہ پہلی 8 آیات ہیں. تو اس سورہ ہود کے ان آیات جو ہیں ان کے معانی اور ان کے اندر کے جو احکام اور اس کے متعلق جو بھی مضامین ہیں اس کے اندر، ان پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سورہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ تعارف، خاص طور پر بڑی اہم سورت ہے یہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں گے ہم سورت کے بارے کے اندر. اس کا نام جیسے آپ جانتے ہیں سورہ ہود ہے، اور اس سے ظاہر ہے اس مراد ہے کہ وہ سورت جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور یہ نام بھی باقی تمام سورتوں کی طرح ایک علامت کے طور پہ اور شناخت کے طور پہ رکھا گیا ہے. اور چونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے سورتوں کو شناخت کرنا مراد ہے، تو کوئی نہ کوئی نام ان کو دیا گیا ہے. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں یعنی کوئی خاص طور پر حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے وہ مضمون یا اس کا موضوع ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یعنی اگرچہ ان کا تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، لیکن یہ تذکرہ تمام دوسری اقوام جو ہے 6-5 اور اقوام بھی ہیں جن کے ساتھ جن کا ذکر آیا ہے، تو ان کے ساتھ آیا ہے. تو لیکن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہود کے طور پہ سورہ یعنی سورہ ہود کے طور پہ اس کو جو ہے خود بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سورت کی 85 آیات میں یہ لفظ ہود آیا ہے، اس کے مینی اور بھی آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے. کل 5 مرتبہ ہود کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے. اس سورت کا حجم کتنا ہے؟ اگر ہم جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً پڑھا ہے کہ کچھ طوال سورتیں ہیں جو بہت طویل ہیں، 200 سے اوپر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی اوپر ہیں، جو پھر اس کے بعد جو مین ہیں جن کے 200 کے اندر ہیں، پھر کچھ جو ہے جو 100 کے اندر ہیں. تو یہ اس سے پچھلی سورت جو تھی سورہ یونس بھی، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کم و بیش اتنی ہی سورت تھی، اور اس کا حجم بھی اتنا ہی تقریباً ہے. وہ 11 رکوعوں پہ مشتمل تھی اور یہ 10 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور اس کی 123 آیات ہیں اس کی سورت کی. زمانے نزول بھی اس کا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، سورہ یونس کے ساتھ ساتھ ہے. مصحف کے اندر بھی یہ بالکل بالترتیب رکھی گئی ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری رکھی گئی ہے، لیکن یہ نازل بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے. یعنی کم و بیش یہ سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس کو بعد میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، اور ظاہر اس لحاظ سے پھر یہ بھی مکی سورت ہوئی ہے. اچھا، اس سورت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ یہ بہت اہم، آپ کے قول مبارک کے حوالے سے یہ بہت اہم سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول وسلم، آپ جو ہے بوڑھے ہو رہے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں. تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا، قال شیبتنی ہودم والواقع والمرسلات وما یتساءلون وإذا الشمس کورت. نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ یتساءلون نے، اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. اور ایک جو ہے روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ شیبتنی ہودوں و اخواتہا، کہ مجھے ہود، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں، اس کی بہنوں یعنی اخواتہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی بہن جو ہے دوسری صورت، اسی جیسی جو دوسری صورتیں ہیں، اور اس آیت کے اس جو آپ کے سامنے ہے جو روایت اس روایت کے اندر ان صورتوں کا نام بھی دیا گیا کہ ان صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے. اب کیوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان صورتوں کے اندر اور سورہ ہود کے اندر خاص طور پر اور باقی صورتوں کے اندر بھی جن کا ذکر ہوا ہے, ان صورتوں کے اندر جو تنبیہ کی جا رہی تھی مسلسل مشرکین مکہ کو, کفار مکہ کو, اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لگا رہتا تھا, یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ بھی نافرمانی کی وجہ سے اسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں جس سے جو اس سے پہلے قومیں ہو چکی ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے قوموں نے جب اپنے رسولوں کو چھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے سفیستی سے نیست و نابود کر دیا. ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر خاص طور پر ان قوموں کا بہت ہے. تو جب یہ تذکرہ آ رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم جو ہے یہ تکذیب کے جرم میں اور مجھے میری دعوت کو چھڑانے کے جرم میں کہیں جو ہے اسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے. تو اس فکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بوڑھا کر دیا تھا. تو اس حوالے سے عزیز بہنوں اور بھائیو, یہ بہت اہم صورت ہے کہ ہمیں اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو میسج, جو پیغام, جو تحدید موجود ہے صورت میں, یعنی جو دھمکی موجود ہے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی صورت کے اندر, اور جیسے اس کو ماننے کا حق ہے, تو پھر اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم صورت ہے یہ. اب سورہ ہود کے نزول کے وقت صورتحال کیا تھی, اس کا پس منظر کیا تھا جب نازل ہوئی, وہ وہی بات ہے جو بھی میں نے کہا. یعنی آپ اس قول مبارک, یہ جو آپ نے سنا فرمایا کہ شیبتنی ہودم والواقعہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے نزول کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا گران تھا. اب دیکھیں قریش جو تھے انہوں نے, اب یہ 11-12 ہجری کی نبوی کی بات ہے, تو قریش نے شرافت اور نجابت کی ہر رمق چھوڑ کر مخالفت اور دشمنی کی ہر حد جو ہے نا وہ کراس کر لی تھی. نہ تو انہیں کراباداری کا احساس تھا, نہ ہمسائیگی کا, نہ قومیت کا, نہ شہریت کا, نہ دوستداری اور کسی رشتے کا لحاظ تھا. تو انہوں نے اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ بالکل اندھے ہو گئے تھے, اور آپ کی کوئی بات سننے کو جو روادار نہ تھے. تو ان کا رویہ بالکل ٹھیک ٹھیک اسی طرح ان قوموں جیسا ہو رہا تھا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو چکی تھی. اور اس دوران پھر قرآن مجید میں مسلسل تنبیہات نازل ہو رہی تھی, مکی صورتیں نازل ہو رہی تھی جن کا بھی ذکر ہوا ہے, یہ صورت نازل ہو رہی تھی, ان بٹوین وہ بھی نازل ہو رہی تھی. تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل اب ان کے لیے آخری ساتھ آنے والی ہے, اور وہ وقت بہت قریب ہے جب نافرمان قوموں کی لپیٹ جو ہے وہ صف لپیٹ دی جاتی ہے اور ان کو دی گئی مہلت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنبیہات کے نزول پر شدید مضطرب اور فکر مند رہتے, اور آپ جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی آپ کی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ شکار ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد اور بے چینی کے ساتھ پوری ہمدردی اور غم غساری سے قریش مکہ کو دعوت پہنچائی اور ان اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جو اس روش پر چلنے والی تمام قوموں کا جو انجام ہو چکا تھا. اب اس سورہ ہود کی جو ہے خصوصیات کیا ہیں, چند خصوصیات کو جو ہے مد نظر جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے. یہ سورت جیسے ابھی اس کا ذکر ہوا ہے اب تک کا, تو اس حوالے سے یہ سورت بڑی جلالی فضا کی سورت ہے, یعنی اس میں بڑا جلال ہے کہ اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ایسے صف ہستی سے جو ہے وہ نیست و نابود کر ڈالا, اگر تم نے نہ بات مانی رسول کی اور اس کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا. تو بڑی جلالی فضا کی صورت ہے. سورہ ہود میں کن اقوام کا تذکرہ ہے؟ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا, حضرت ہود علیہ السلام کا, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا, ان کی رسولوں کا, ان کی دعوت کا اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے کافی تفصیل سے. یہ جو پانچ رسولوں کا ذکر ہے, یہ تمام کے تمام جزیرۃ العرب میں آئے, عرب پنسلہ کے اندر, اور ان تمام رسولوں کی دعوت کو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے ان رسولوں کی دعوت کو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا, تو پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں جو ہے وہ پکڑ لیا اور ان کو سفیستی سے ان کے نام و نشان تک مٹا دیا. متعدد رسولوں کی دعوت جو ہے تاریخ ان کی دعوت جو ہے تاریخ دعوت بیان کی گئی ہے, اور دعوت کا خلاصہ تمام رسولوں کی ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے, اور وہ جملہ با بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ دیکھیں خلاصہ ہے تمام رسولوں کی دعوت کا، اور یہ تمام رسول انبیاء علیہ السلام اسی قوم کی جو ایک اللہ کی، محض ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. اب اس صورت کے اندر اور بھی کچھ ذکر ہے، اس قوموں کے قانون ہلاکت کا تذکرہ ہے، لا آف انہیلیشن آف نیشنز کا تذکرہ ہے، اور قانون استبدال کا بھی تذکرہ ہے، لا آف ریپلیسمنٹ کی وضاحت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قوموں کو وقفے وقفے سے مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے کے بعد پھر جب اسی راستے پر، تکذیب کے راستے پر اور جھٹلانے کے راستے پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور پھر امامت و قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان میں لے آتا ہے. یہ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کے قوانین کا تذکرہ ہے. تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے تاکہ وہ اللہ پاک کے غضب سے بچ سکیں. بہت ہی اہم نقطہ ہے قوموں کی زندگی کے لیے، قوموں کے عروج کے لیے، قوموں کے زوال کے لیے، کہ جب وہ مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار، اس سے توبہ و استغفار کریں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ سکیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے. اس سورت کا سب سے اہم نمایاں ترین موضوع کیا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ یاد رکھ سکیں، اور یاد رکھنا چاہیے آپ کو، کہ ظاہر اس حوالے سے دعوت اور تنبیہ اس سورت کے نمایاں ترین جو ہے موضوع ہے. دعوت اس بات کی ہے کہ سب کی بندگی، تمام چیزوں کی، ہر چیز کی بندگی چھوڑ کر محض اللہ کے بندے بنو، اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پہ قائم کرو. یہ جو ہے دعوت دی گئی ہے. اور تنبیہ کس بات کی گئی ہے کہ یہ جو عذاب آنے کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں دے رہا ہے. اگر اس مہلت کے اندر بھی تم نہ سنبھلے اور تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نہ ٹلنے والے عذاب کا جو شکار ہو جاؤ گے. یہ چند اہم خصوصیات ہیں سورت کی. اب سورہ ہود کا ربط کیا ہے؟ دیکھیں سورہ، یہ گزشتہ سورہ یونس کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو کوئکلی ہم جو ہے صرف اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی سورہ یونس سے بہت مماثلت ہے، بلکہ جوڑا ہونے کا اس کا ربط ہے. دونوں مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں. دونوں صورتوں میں ظاہر مکی صورتیں، تو ایمانیات ثلاثہ تو لازمی ذکر کیا گیا ہے، یعنی توحید، رسالت اور کا تذکرہ لازمی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز کا بھی ذکر ہے دونوں صورتوں کے اندر. سورہ یونس 11 رکوعوں پہ مشتمل ہے. اس میں 2 رکوع جو ہے انبیاء اور رسول سے متعلق ہیں، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور باقی 9 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ ہے، اس کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کو پھر تذکیر بے اعلی اللہ کہا ہے. انہوں نے یہ جو ٹرم ہے یہ کوائن کی ہے، اور یہ جو ہے بتایا کہ تذکیر بے اعلی، اعلی آپ کو پتا ہے نعمتوں کا، اس کا ترجمہ نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر اور دعوت، اس کو تذکیر بے اعلی اللہ کہا گیا ہے. سورہ ہود کے اندر 10 رکوع ہیں، 11 سورہ یونس کے 11 رکوع مقابلے میں، اور اس میں 6 رکوع جو ہے انبیاء اور رسول، یعنی انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے، اور یہ انبیاء اور رسول کا تذکرہ، اس کو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے التذکیر بایام اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر، جس میں نور علیہ السلام کا ذکر 2 رکوعوں پہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ جامع ترین مقام ہے جہاں نور علیہ السلام کا ذکر ہے، اور باقی 3 رکوعوں کے اندر التذکیر بعلا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قدرتوں کا ذکر ہے. دونوں کے میں منکرین توحید، منکرین رسالت اور آخرت، یعنی 3 جو ایمانیات ہیں، ان کے منکرین کے خلاف اتمام حجت ہے. اور سورہ ہود میں اتمام حجت کے بعد توبہ استغفار کی دعوت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جھٹلانے کی دھمکی بھی دی گئی ہے. سورہ ہود کے جو اہم مباحث ہیں، اگر آپ کہیں کہ 15-20 اہم مباحث کیا ہیں، تو وہ اس جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن میں دیے گئے ہیں. یہ کوئک اگر آپ کوئی ریویو کرنا چاہے سورت کو، کہ سورت کے اہم مضامین، سورت کے مباحث کیا ہیں، تو اس سے آپ جو ہے کوئک آپ کے لیے ایک ریفرنس جو ہے وہ پکچر ریفرنس سلائیڈ ہے، تو آپ اس سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم آتے ہیں سورت سبق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را، آپ کو آپ کے علم میں ہے، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں اکٹھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں، الف کو الگ، لام کو الگ، را کو الگ، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بارے میں ہم پہلے، اس کے معنی جو ہے وہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اللہ اس کے رسول جو ہے اس کے معنی جانتے ہیں. کتاب احکمت آیات و کتاب، یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں اصل میں یہ لفظ سے پہلے ایک معذوف ہے، اومیٹڈ ہے، ہاذا کتاب، یہ قرآن مجید، یعنی اس کے طرف ذکر ہے، احکمت، احکمت آیات، احکمت جو ہے محکم جیسے لفظ ہے اسی بالکل. اور آج میں ایک بتانا بات ذکر کرنا بھول گیا کہ آپ کے جو 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 آج کا جو سبق ہے اس کے اندر یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں نسبتاً مشکل الفاظ ہوتے ہیں مدنی صورتوں کی نسبت، لیکن تمام کے تمام الفاظ آج کے سبق کے اندر تقریباً تقریباً اردو کے حوالے سے ان کو پہچان سکتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں. محکم احکمت سے، یعنی احکام یحکم احکامن، احکام یہی لفظ ہوتا ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، مضبوط کرنا، محکم کرنا، یہ کتاب ہے جو محکم کی گئی ہے. آیات ہو، جس کی آیات کو، جس یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے. ہم پھر تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے محکم کے معنی کے اندر. ثم پھر اس کے بعد فصلت، یہ فصلت فصلا جو فصل و تفصیل، یہ بھی لفظ جو تفصیل دیکھیں اس کا جو مصدر ہے یہ بھی اردو میں اسی طرح ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، تفصیل سے کھول کر بیان کرنا. پھر ثم فصلت، پھر وہ کھول کر بیان کی گئی، یعنی آیات کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ان میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے. مل لدن حکیم خبیر، من مطلب سے، لدن پاس. اچھا یہ لدئی جو اردو میں قرآن میں استعمال ہوتا ہے، لدئی پاس، وہی جو ہے اگر لدئی سے پہلے من آ جائے تو لدن بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں لدن لدئی دونوں دو صورتیں استعمال ہوئی ہیں اس کی. پاس کا مطلب میں نے میرے پاس، مل لدن، مل لدن ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے پاس ہے یہ کتاب، اور میں مل لدن جو ہے وہ کسے ہے، حکیم الخبیر، ایک حکیم با حکمت، خبیر جاننے والے، با خبر حکمت والے کی طرف سے کے پاس سے ہے، یا اس کی طرف سے ہے، یا اس کے پاس سے ہے. لدن جو ہے یہ ظرف مکان ہے، اسپیس ایڈوارب ہے، بالکل ایسی یہ اس کے قریب قریب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اندی یا اندا، اندا بھی اسی طرح جو ہے وہ پاس کے معنی ہوتا ہے، لیکن اندا اور لدن میں یہ فرق ہے کہ اندا جو ہے وہ اسپیس ایڈورب بھی ہے اور ٹائم ایڈورب بھی ہے، جبکہ جو لدن ہے یہ صرف اسپیس ایڈورب ہے، ظرف مکان بھی ہے وہ اور ظرف زمان بھی ہے، لیکن جو لدن ہے یہ صرف اسپیس ایڈورب ہے. اگر آپ یاد رکھ سکیں تو ضروری نہیں ہے. اللہ تعبدو، اللہ، دیکھیں یہ اللہ جو ہے یہ دو لفظ ہیں الگ الگ، ان اور لا، ان کو اکٹھا لکھا گیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس طرح لکھا جاتا ہے اللہ، اور جب ترجمہ کرتے ہیں تو ان اکٹھے الفاظ کو جو جن سے یہ مل کر بنے ہوتے ہیں ان کے ترجمہ کرتے ہیں کہ نہ عبادت کرو، اللہ جو ہے ان اور لا سے مل کر بنا ہے کہ نہ عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی، اننی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، من ہو اس سے، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، نذیرن میں خبردار کرنے والا ہوں، وہ بشیرن اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَنِسْتَغْفِرُوا وَأَنِسْتَغْفِرُوا اور ان کہ استغفرو تم مغفرت چاہو، یہ استغفر یستغفرو استغفارن بخشش مانگنا، یہ اردو میں ایز اٹ استغفار استعمال ہوتا ہے. ربکم اپنے رب سے، اپنے رب سے تم استغفار چاہو، بخشش مانگو اپنے رب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے. ثم توبو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، الیہ اس کی طرف. پہلے تو یہ دیکھیں استغفار اور توبہ، یہ یہاں پہ دونوں کا فرق ہو گیا ہے. استغفار یہ ہے کہ بخشش مطلب کرنا، اپنے جو برے اعمال ہیں، اپنے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، ان کی مغفرت طلب کرنا، یہ استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا، رجوع کر لینا اور واپس نہ جانا کسی اور طرف، یہ توبہ ہے. پلٹن اس کے فرمایا یہ دونوں کام کرو. یمتعکم تو وہ تمہیں متا دے گا، متا مطلب وہ تمہیں فائدہ اٹھانے دے گا، اس کا جو لفظی میننگ مانی ہے فائدہ اٹھانے دے گا، متا یمتعو تمتین فائدہ دینا، وہ تمہیں فائدہ دے گا یا فائدہ اٹھانے دے گا، متا ان حسنا، متا ظاہر جو کہتے ہیں سامان کو، حسنا اچھا، پھر تمہیں وہ اچھے سامان سے فائدہ اٹھانے دے گا، ظاہر دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے الا اجل مسمى، الا اس وقت تک، اجل و مقررہ، مسمى وہ جو جس کو نام دیا گیا ہے، ایک مقررہ وقت. اجل مسمى کا معنی قرآن میں یہ ایز اٹ از ٹرم استعمال ہوئی، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت پر، لیکن الگ الگ آپ دیکھیں اجل کے معنی تو آپ کو پتا ہے مقرر، اسی وجہ سے اجل جو ہے موت کے معنوں میں بھی اسی لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے، اور مسمہ جو ہے مسمن، یہ تسمیتوں سے آپ کو پتا ہے تسمیہ نام رکھنا، تو مسمہ کا مطلب ہوا نام رکھا ہوا، مفعول ہے نام رکھا ہوا، وہ وقت جس کا نام رکھا ہوا ہے، یعنی ایک مقرر وقت ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے مسمی جسے اردو میں لکھا ہوا جاتا تھا پہلے زمانے میں، جب اپلیکیشن یا قانونی ڈاکومنٹ لکھے جاتے تھے اس وقت لکھا تھا مسمی، آگے پھر بندے کا نام لکھا، یا مسمات فیمیل کے لیے جو ہے لکھا تھا، تو یہ وہی لفظ ہے جس کو مسمن کہا گیا. وہ جو تھی اور وہ دے گا تمہیں جو ہے کل، اور وہ دے گا کل ذی فضل، ہر فضل والے کو، ہر فضل والے کو، فضل ہو اس کا فضل، فضل ہر فضیلت والے کو اس کی وہ فضیلت عطا کرے گا. مطلب ہے فضل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی جو حق ہوتا ہے اس سے زائد کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ اجر دے گا، یہ مراد ہے. وَإِن تولو، اور اگر تم منہ موڑ لو پھر جاؤ، یہ تولا یا تولا تولین منہ پھیرنا، پلٹ یعنی پیٹ پھیرنا، اگر تم منہ یعنی اس میسج اس پیغام سے تم یہ بات نہ مانو جو رسول لے کے آیا ہے، تو اور یہ تولو آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ اسی طرح تولو اصل میں ہوتا ہے لیکن مقتا حذف ہو جاتا ہے، فإنی تو میں اخاف و مجھے ڈر ہے، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے مجھے تم پر. اب اس کی ترجمہ پڑھ لیں گے.
الف لام را، وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہیں حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ڈرتا ہوں لکھا ہوا،
ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے دن ہولناک دن کے حساب سے ڈرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں یہ دو دو الگ الگ بڑے جو ہے ڈسٹنکٹ میسیجز ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی تو بات جو پہلی آیت کے اندر ہی بیان کی گئی ہے، اب یہ سورت کا بالکل ابتدائیہ ہے جسے ہم مقدمہ بھی کہتے ہیں، پری فیس ہے، اور اس پری فیس کے اندر ہی قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد یقینی طور پر قرآن کریم ہے جس کی دو صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں، یعنی جس کا تعلق یعنی اس محکم اس صفت کا تعلق قرآن مجید کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کی اعجاز سے ہے. اور محکم یعنی احکام کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح گانٹھنا، مضبوط کرنا، پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل کا اور نقص کا گمان نہ رہو، اسی طرح کسی چیز کو محکم کرنا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات جو ہے بڑی محکم ہے، ان کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، ان کے اندر وہ کوئی جھول نہیں ہے، وہ کوئی ان کے اندر کوئی ایسی بات بیان نہیں کی گئی جو غلط ہے یا جو غلط ثابت ہو سکتی ہے. اس کتاب میں ایک پورا جامع نظام حیات دیا گیا ہے ان کی آیات کے اندر، اور وہ ایک معبود اور ایک دین اور اخلاقیات کا جو ایک انسان ساز دستور کی طرف جو ہے یہ بلاتی ہیں پوری یہ کتاب، اس کا نظام حیات. اور اس کے مضامین میں اس قدر استحکام ہے، اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو نو کنٹرڈکشن اور انٹرا کنٹرڈکشن جو ہوتی ہے ڈاکومنٹس کے اندر، جو بڑی بڑی جو ہے وہ نظریات کے اندر، وہ بالکل اس سے یہ محفوظ ہے کہ چاہے مختلف ادوار کی تاریخ ہو، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہو، منکرین کو تنبیہ ہو، نصیحت ہو، بیان احکام ہو، اجمال کا مقام ہو، تفصیل کا مقام ہو، یا پھر آئندہ کی خبریں ہوں یا ماضی کی، جو ہے ہر چیز انتہائی مربوط ہے اور سب کا محور اور ایک نقطہ و آغاز اور انجام بھی ایک ہے اور ہدف بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، اور اس کو جو ہے آگے جوڑا گیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ساری چیزوں کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اس طریقے سے اس کو محکم کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اختصار ہے، جامعیت ہے، اور اعجاز کا بڑا کامل نمونہ ہے، اور دین کی باتیں مختصر سے جملوں کے اندر بڑے ایسے بیان کی گئی ہیں جیسے کوزے کو درجہ میں بند کر دیا گیا. اور بعد میں جب مدنی دور میں ان پر تفصیل کا رنگ آیا تو وہی باتیں پھر ایک جامع اور ہماگیر نظام کی جو زندگی ہے یا ایک نظام ہے اس کی شکل کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہوئی ہے. دوسری صفت جو قرآن مجید کی بیان ہوئی ہے وہ مفصل ہونا ہے اس کی آیات کا, اور اس صفت کا تعلق قرآن مجید میں جو مذکور دلائل توحید ہیں, احکامات ہیں, واجبات ہیں, واقعات عالم ہیں, مواعظ و نصائح ہیں, اور جو احکامات ہیں اس سے متعلق ہے یہ. یعنی اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, یہ تفصیل ہے, مطلب مفصل ہے, بالکل کھلی ہوئی ہے, مطالب کو کھول کر جو ہے پوری وضاحت اور روشن مثالوں اور تاریخی واقعات کے شواہد کے ساتھ ان کو عام الفاظ میں اور عام فہم الفاظ کے اندر, جن کو ایک عام بالکل عام سے عام بدو لفظ جو تھا بالکل دور دراز ایک صحرا میں رہنے والا وہ بھی ان کو جو ہے اس کو مطلب کو جان سکتا تھا, یعنی جو عام انسان کے لیے بھی قابل فہم ہے, اور پھر اگر اس کے اندر کوئی بڑے بڑے عالم اور جو بڑے فلسفی اور کوئی امام غزالی اور کوئی امام رازی ہو تو ان کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے ڈبکی لگانے اور اس میں تحقیقات کی جو ہے ان کے لیے بھی ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر اسے بہت سارے گوہر جو ہے وہ لا سکتے ہیں اسے. اور قرآن مجید کی جو ہے اس عظمت کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کیا گیا ہے, یہ صرف جو ہے ایک حوالے کے لیے ہے. قرآن مجید کی کئی مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہاری طرف ہم نے یہ نازل کی ہے یہ کتاب جو بابرکت ہے, اور اس کی آیات میں غور و تاکہ لوگ اس میں غور کریں اس کی آیات کے اندر, اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت ہے, ایک سراسر شفا ہے سینوں میں ان امراض کے لیے جو سینوں میں ہیں, اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وجدوا به آخرین, کہ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بام عروج عطا فرمائے گا, اور اس کو چھوڑ دینے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ قعر مذلت میں گرا دے گا. تو یہ بات بھی اس کے بارے میں ہے. تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر امت مسلمہ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ تمہارا عروج کس چیز سے وابستہ ہے, اور تمہارا جو ہے وہ تمہارا ذلیل ہونا اور تمہارا جو ہے وہ گر جانا قوم دنیا سے دنیا کی قوموں کی نظروں سے گر جانا کس چیز. قرآن کی دعوت کا اساسی پیغام جو ہے وہ یہاں پر ساتھ دیا گیا, اور وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. تمام انبیاء اور رسول کی دعوت اس کے ذبی تذکرہ ہوا ہے کہ اسی چیز کے ساتھ تھی کہ انسانوں کو باخبر کرنے کی وہ دعوت تھی. اور قرآن مجید میں اس کو انتہائی محکم زبان میں اور واضح اسلوب میں بیان کر دیا گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح بھی یہی ہے, اور آپ کی دعوت کا عنوان بھی یہی ہے, اور آپ کی دعوت کا نچوڑ بھی یہی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی طرح. یہ جو ہے اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ اسلامی نظری حیات کی اساسی بات ہے اور بنیادی حقیقت ہے, یعنی اطاعت اور بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے سوا جو ہے, اور دین بھی محض اسی کا, اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور کسی اور کا دین جو ہے نہیں. اور یہ اعتقاد رکھنا بھی اس کے ساتھ لازم کہ ایک دن ہم جزا و سزا اور حساب کتاب کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور یہ حساب کتاب دنیا کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا, اس لیے کہ یہ دار الامتحان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے, یہی بات بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی اور اس قوم کے لیے بشیر بن کر تشریف لائے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی اس بنیادی بات کو تسلیم کر لے, اور پھر زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کا عہد کرے, اور عملاً اس کا پیکر بن جائے. یعنی محض یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد میری زندگی کی کوئی چیز اس پہ گواہی نہ دے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر زندگی میں جو بندگی ہے اسی کی بندگی بجا لینے کا انسان عہد کرے, اور اس پہ اس کی زندگی اس پہ شہادت دے, اور عملاً اس کی زندگی اس کا پیکر ہو. یعنی نظام میں زندگی اللہ کا ہو, عبادت اللہ کی ہو, اطاعت اور حکمرانی اللہ کی ہو, اور صرف اللہ کی ہو, اور بندگی جب اللہ کی ہو تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ ان تمام راستوں کو بند کر دینا چاہیے جن پر چل کر انسان انتشار اور فکری انتشار کا شکار ہو جاتا ہے, وہ نظریاتی اور فکری بہراوی میں مبتلا ہو جاتا ہے, انسانیت کو خام خیالی، وہم پرستی، کھوٹے نظریات، جھوٹے نظریات، جھوٹے خداؤں کی بندگی اور غلامی سے صرف اس صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ وہ محض اللہ کا بندہ بن جائے اور دین صرف جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے. تب ہوگا جب لوگ صرف اللہ اور وحدہ لا شریک کو اپنا رب تسلیم کریں گے. اس کی ربوبیت کا یہ مفہوم یہی ہے کہ لوگ اللہ کا نظام، اللہ کا دستور، اللہ کے قوانین و فرامین کو اپنا لیں. یہی بات ہے یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اب جو بات، جو تیسری بات جو یہاں پہ تیسری آیت کے اندر بتائی گئی ہے وہ بتایا اجتماعی توبہ استغفار، اور پھر اس سے جڑا ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اور اس سے جڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے. انسانی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، احساسات اور تصورات جنہیں ہم اعتقادات کہتے ہیں، اور دوسری چیز اعمال ہے، انسان کے عمل جو اس کے مطابق وہ کرتا ہے. انبیاء اور رسول کی دعوت کا پہلا جز جو ہے انسانوں کے احساسات اور تصورات کو درست کرنا ہے، جو جس کا ذکر ابھی ان پچھلی آیت کے کریمے میں ہوا ہے کہ محض اللہ کی عبادت، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ اپنا الہ نہ مانے. دوسری جو چیز ہے وہ اعمال کی درستگی کے لیے جو بتائی جا رہی ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر ندامت اور استغفار کرو، معافی مانگو، ہر طرف سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اس کے سوا ہر آستانے سر اٹھا لو، ہر تعلق سے منہ موڑ لو، ہر رسم بندگی سے مقاطع کر لو، اور زندگی کے تمام شعبوں کو اس کی دی ہوئی ہدایت اور اسی کی اطاعت کے اندر دے دو. یہ ہے وہ اعمال کی درستگی اجتماعی طور پر قوموں کے لیے اور امتوں کے لیے. یہ بات جو ہے نا یہاں بتائی جا رہی ہے. اور جو آدمی بھی یا جو قوم بھی اس طریقے سے ایمان و عمل کی ہر آلودگی سے پاک ہو کر اپنے احساسات، اپنے معاملات، اپنے معاہدات اور اپنے اخلاق کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ڈھال لے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہاں پہ اور پچھلی قوموں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو متاع حسن عطا فرمائے گا، بہترین متاع عطا فرمائے گا اس دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی اگر آپ مکہ اور عربیہ کے اندر جائیں اور وہاں پہ ان کے بیرن اور بالکل جو زمین ہے وہاں پہ مکہ اور اس کے اور پورے جو ہے اس کے سراؤنڈنگز کے اندر، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر بھی کس طریقے سے یہ بہت ساری جو ہے وہ پانی اور اس کی کلٹیویشن اور سب چیزوں سے جو ہے ابھی وہاں پہ نہیں ہے. تو دیکھیں کہ 1500 سال پہلے جب یہ ساری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی تب بھی جب ان لوگوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور اطاعت میں دے دیا، تو کس طریقے سے رسائل اور وسائل کے نہ ہونے کے باوجود دنیا کی دو بڑی سپر طاقتیں جن کے پاس دنیا کے ذخیرہ ترین جو ہے وہ مقامات تھے اور پانی تھے اور فوجیں تھیں اور دنیا کی جو جی ڈی پی کا جن کا جو سب سے جو اس پہ قابض تھے، وہ 11 سال کے اندر محض جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل تحلیل ہو گئی. تو متاع حسن سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں آسودگی عطا فرمائے گا، ان کے کاروبار میں برکت دے گا، ان کے کھیتوں میں وقت پر بارشیں ہوں گی، ان کی فصلیں لہلائیں گی، زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ، زندگی کی ہر ضرورت فراوانی سے عطا ہوگی، قوموں کی زندگی باقی قوموں کے اندر دنیا کے اندر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس احساس کو زندہ رکھے گا کہ ان کے کاروبار کی وسعت، ان کے غلوں کی فراوانی، ان کی زندگی کی آسودگی، ان کا بہت زیادہ بڑا ہوا جی ڈی پی، یہ سارے کا سراسر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ اس اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں جو ہے برسائی ہیں، اور وہ ان نعمتوں پر پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں اضافہ فرمائے گا. یہ ہے وہ متاع حسن جسے قرآن کریم نے دوسری مقام پہ بھی جو ہے اس کو ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، اور اس کو ایمان اور تقوی سے مشروط کیا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، تقوی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے، اگر اس پہ جو عمل کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکات، ان کے دروازے کھول دیتا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم محروم یقین ہیں، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم اپنا سر تسلیم خم کر لیں اس کے سامنے، اس کی زندگی اور اس کی جو دی ہوئی ہدایت ہے और उसको अपना लें और उसके निजाम को अपना लें और अपने आप को उसकी मुकम्मल इताअत में देंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ ये मामला करेगा। ये अल्लाह ताला, ये हम महरूम यकीन, हमें इसका यकीन नहीं है, और इसके अगर इसके यकीन हो जाए तो फिर हम तमाम लोगों को अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में हर एक को ये दावत देते फिर लोगों देखो हमारे आज जो मसाइल हैं इसका इसका वजह ये है कि हम अल्लाह के दी हुई हिदायत से हमने मुंह मोड़ लिया है, तो अल्लाह ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है, तो फिर हर एक उसी की आओ दावत उसी दावत की तरफ उसी हिदायत की तरफ वापस चले आए, अल्लाह ताला से रुजू करें, आए इज्तमाही तौर पर तौबा करें, उसी की तरफ पलट आए और उसका कहा माने और उसकी नाफरमानी ना करें। तो ये वो दावा, अगर ये इस बात पे यकीन हो तो हम हर एक को खुद भी इस पे अमल करते फिरेंगे, हम खुद भी एनलाइटन होंगे अंदर से और ये रोशनी हमसे फूटेगी और लोगों को भी कहेंगे कि लोगों हमारी मसाइल का हल ये है कि हमने अल्लाह ताला की हिदायत से मुंह मोड़ लिया है। इलल्लाह मर्जिउकुम, इलल्लाह अल्लाह की तरफ ही है, अल्लाह की तरफ ही है, मर्जिउकुम मर्जे लौटना रुजू अल्लाह ही की तरफ है तुम्हारा लौटना, वो हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर और वो है हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला। अला ये लफ्ज जो है खबरदारी के लिए इस्तेमाल होता है, बी अवेयर ऑफ, खबरदार याद रखो, इन्नहुम सुन लो बेशक वो लोग, इन्नहुम ये लोग, और फिर तंबीह के तौर पर आया है यफ़नून सुदूरहुम। अब देखें ये लफ्ज पहले भी आया है, ये यफ़नून ऐसा नहीं है कि हम इसको उर्दू के हवाले से नहीं जानते, आप जो जो थर्ड पर्सन वाला या है उसको हटा लें तो आगे सा नून वाव, सना जो है इसका मादा है लफ्ज का, सना जो है वो का मतलब, सना का उर्दू में मतलब होता आपको पता है तारीफ करना, लेकिन अगर सना का मतलब वैसे तारीफ तो हमने फिगुरेटिव मीनिंग है, जो लुगवी मानी होता है दोहरा करना, उसका मतलब होता है सना दोहरा करना, किसी बात को अगर दोहराया जाए अल्लाह ताला की जो मसलन जो हमद तारीफ है उसको अगर बयान किया जाए तो इसी को सना कहते हैं। सना यफनी सना अन, इसका इसका जो मस्तर है वो भी सना है, सना वही तारीफ वाला, फेरना मोड़ना तह करना दोहरा करना लपेटना, ये सारे मानी उसके अंदर होते हैं, इसके अंदर जो है शामिल होते हैं, तो इसी से फिर वो लफ्ज सना भी निकला हुआ है और इससे बहुत सारे उर्दू के लफ्ज निकले हुए हैं, मसलन इस्तसना भी इसी से निकला, सानी सेकंड, सानिया जो सेकंड दूसरी होती है जो है वो निशात सानिया जैसे कि होती है सेकंड दूसरी अपराइजिंग, मसनवी मतलब वो जो अशार वो नज़म जिसके हर दो मिसरे जो है वो हम काफिया हूं, इसना दौरान, मुसन्ना का जो है वो कई कई मतलब होते हैं, मुसन्ना का जो है एक मुसन्ना का मतलब होता है कि जो चीज किसी चीज की कॉपी की गई हो जो डुप्लीकेट बनाई गई हो उसको, वो भी उसको मुसन्ना कहते हैं, तो ये सारे उसी से दोहरा होने से या जो है उससे मुतल्लिक है, यसना से मुतल्लिक है, दोहरा करते हैं, यसनूना वो दोहरा करते हैं, सुदूरों अपने सीनों को दोहरा करते हैं, ये एक इस्तिलाह है और ये इस्तिलाह जो इससे पहले पिछले उसमें अंदर भी आई थी सूरत के अंदर भी, लिजस्तफू लामज़े ली जो है ये लामे पर्पज है, लामे इल्लत है जो है आगे है, इस्तख्फा यस्तख्फी इस्तख्फान, इस्तख्फा जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है छुपने के माने, इस्तख्फा खुफिया छुप जाए उसके माने के अंदर होता है, बाबे ये इस्तफ़आल है, टेंथ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लिजस्तख ताकि वो छुप जाए मिन हो उससे, यानी ये जो है मैसेज से उस पैगाम से कुरान से छुप जाए ताकि, अला खबरदार रहो, हीना जिस वक्त, हीना यानी उस वक्त के लिए जिस वक्त के लिए, यस्तख्शूना ये भी इसको हम पढ़े, गशिया आपको पता है गशावा जो है पर्दे के लिए ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें ये बाब इस्तफाल का लफ्ज़ इस्तगशा यस्तगशी इस्तगशान ढांपने के मतलब जिस वक़्त वो ढांपते हैं खुद को, सयाबहुम सौब की जमा सयाब जो है अब वाहिद जो होता है सौब होता है ये कोई भी कपड़ा उसको सौब कहा जाता है, और अब जो है आपको पता है कि ये जो अरबी कमीज होती है क्लॉक जो होता है उसको सौब कहते हैं, अगरचे उसकी प्रोनाउंसिएशन तोप है लेकिन ये रफत लफ्ज जो है सौब, सौब है, कपड़े के मानों में उसकी जमा सयाब है, जब कपड़ों से ढांपते हैं अपने आप को। और ये इससे पहले सूरह नूह में भी आया है कि हजरत नूह ने फरमाया कि जब भी मैंने इनको बुलाया मगफरत की तरफ, जालू असाबहुम फी अजानहिम, तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं, वस्तग़शौ सयाबहुम, और अपने आप को ढांप लेते हैं कपड़ों से। तो मतलब ये है कि वो पहलू तय करते हैं, बात नहीं सुनना चाहते, दूर भागना चाहते हैं, ये बात है बिल्कुल जहां भी इसका यही मतलब, ताकि वो छुप जाए। अपने सीनों को दोहरा करना का मतलब ये है कि उधर से मुंह फेर लेते हैं जिस तरफ से कोई उन्हें बात बता रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो है वो अपने सीनों को दोहरा करते हैं, मोड़ लेते हैं, मुंह रुख मोड़ लेते हैं कि हम नहीं बात सुन रहे आपकी, दूसरी तरफ फिर जाते हैं, या फिर ढांप लेते हैं अपने कपड़ों को। ये भी एक इस्तेलाह के तौर पे है कि जो है मतलब है कि अपने आप को, आपको पता है कि उस जमाने में जैसे हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे इलाकों के अंदर, खास तौर पर हमारे पठान जो है जिधर भाई रहते हैं उनके इलाकों के अंदर चादर जो है उनके ऊपर वो लेते हैं, तो अरब भी जो है चादर लिया करते थे अपने साथ, तो जो है अपने ऊपर चादर डाल के। तो मैं भाई इस बात से मैं बिल्कुल बेताल्लुक हूँ, नहीं मैं बात सुन रहा, तो ये बात मुराद है यहाँ पे। यालम वो जानता है, मा युसिरून सिर्रा या सिर असरार, जो बात छुपी होती है वो जो छुपाते हैं, वह मा युलेनून ये ऐलान से है, आलना ऐलान से जो जाहिर करते हैं, ऐलान वो बात होती है जो जाहिर की जाती है। इन्नहु अलीमुन बेशक वो पूरी तरह बाखबर है, बेजात सुदूर, जाते सुदूर जो चीजें सीनों के भेदों से, यानी वो जो सीनों के अंदर है, सीनों वाली बातों से, यानी वो पूरी तरह आगाह है। इसका तर्जुमा पढ़िए।
कौन सा
थोड़ा
को अल्लाह की है वो सब कुछ कर सकता है। देखो ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुप जाएं। खबरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो इन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है।
जज़ाकअल्लाह खैर। अगली आयत फरमाया वमा मिन दाबतिन, वमा मिन, यहां से ये बारहवां पारा शुरू हो रहा है, वमा और नहीं है, मिन दाबतिन, दाबत मतलब है जानवर, जानदार। ये इसको पहले सूरह यूनस के अंदर भी ये लफ्ज यहीं पे आया था, दब्बा या दिब्बो दब्बन, ये जो है वर्ब है, उसका मतलब होता है रींगना, घिसट कर चलना या छोटे कदमों के साथ चलना। तो फिर उसे दाबा जो है वो जानवर जो छोटे कदम, बिल्कुल छोटे छोटे कदम रींग कर चलने वाले जानवर, लेकिन फिर उसका इतलाक जो है वो तमाम जानवरों पर इसका होता है। तो कोई ऐसा जानवर नहीं है, जानदार नहीं है फिल अर्द जमीन में, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह पर है रिज्क हुआ उसका रिज्क। और रिज्क से मुराद जो है वो महज खाना पीना या मादी अशिया नहीं है, बल्कि ये मादी और मानवी तमाम अशिया के ऊपर है, हर चीज जो है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो रिज्क है। और यालम और वो जानता है, मुस्तकर रहा उसका मुस्तकर वो जानता है, जो उर्दू में इस्तेमाल होता है मुस्तकर जो है रहने की जगह को कहते हैं, इस्तकरार उनसे, इस्तकरार पकड़ना किसी चीज पे जगह पे ठहर जाना, तो किसी के ठहरने की जगह जो है मुस्तकर ठिकाना जो है वो मुस्तकर है, अल्लाह ताला उसके ठिकाने को जानता है जहां पे वो रहता है। वह मुस्तौदा आ, वो मुस्तौदा आहा, और वो उसके सौंपे जाने की जगह को। अच्छा ये दोनों लफ्ज भी और ये दोनों मुस्तकर और मुस्तौदा भी सूरह यूनुस के अंदर आए थे, ये दोनों लफ्ज, इसका इस्तौदा यस्तौदाउ इस्तीदान अमानत के तौर पर रखना, वसीयत करना किसी चीज पे। तो ये जो दो लफ्ज हैं इनको आप जान लें। अच्छा मुस्तौदा अमानत में रखने की जगह जो है, जो जहां भी कोई भी जगह हिफाजत की जगह जहां से कोई चीज रखी जाए, अमानतन रखी जाए, इस हवाले से शिक्मे मादर जो है, मादर का शिकम जो है, कबर जमीन स्टोर हर चीज मुस्तौदा जो है उस पे इसका इतलाक होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मुस्तकर के मुकाबले इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो है कबर मुराद है यहाँ पे इससे। क्यों कबर मुराद है इससे कि बताया गया है कि अल्लाह ताला जानता है जहां पे वो रहता है इस दुनिया के अंदर, और अल्लाह ताला उस जगह को भी जानता है मरने के बाद जहां पे ये होगा, इसकी कब्र कहाँ पे बनेगी, इसकी कब्र होगी कि नहीं होगी, ये किसी मछली या दरिंदे के पेट में जाएगा या क्या होगा, या जल जाएगा, इसकी खाक कहाँ जाएगी, वो जो जगह है मुस्तौदा उसकी तरफ रेफर किया गया, यानी अल्लाह ताला दोनों को जानता है, ये वो मतलब है। कुल्लु फी किताबिन मुबीन, कुल्लु हर चीज फी किताबिन किताब के अंदर है, मुबीन वाजे, वाजे किताब के अंदर है, यानी इसका मतलब है कि दर्ज है। हुवल्लज़ी, बहुवल्लज़ी, और वही तो है जिसने खलक समावात वाला जमीन को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया और जमीन को पैदा किया, फी सित्तत अय्याम, आसमानों में आसमान फी सित्तत अय्याम, सॉरी इसका जो है तर्जमा यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, मतलब फी सित्तत अय्याम, 6 दिनों में। अच्छा, ये मजमून भी वही है जो सूरह यूनस के अंदर आया, ये मजमून भी वहीं भी आया, उसकी तशरीह वहां भी की गई थी। वकाना, अलबत्त ये बात अभी है, वकाना और था अर्शुहू, उसका अर्श, अलमा पानी के ऊपर उसका अर्श था, लिजब्लुवकुम, ताके वो, लामजे ली जो है कि वही है, लामे इल्लत है, ताके वो आजमाए, लिजब्लुकुम तुमको, वो तुम्हें आजमाए, अज्जो कौन, कौम तुम में से, कौन तुम में से, अहसनु अमला सबसे अच्छे अमल करता है, तुम में से अमल के लिहाज से कौन है सबसे अच्छा अमल करता है। अज्जो जो है एक कलमा इस्तफहाम है, हु के मानों में, कौन के मानों के अंदर आया है, और अहसन जो है ये सुपरलेटिव डिग्री की जो है फॉर्म है, सबसे अच्छे अमल करता है। वाला इन कुलता, वाला इन वाव और लइन कुलता, ओ अगर, ये दो लफ्ज हैं लाम जबर ला और इन, इनको इकट्ठा लिखा गया है तो लइन, इस तरह लइन, तो इनको जब तर्जमा करेंगे तो इसी तरह लाम का, लाम जबर ला का, ये लाम और इन है, हमजा और इन नहीं है। जो है लाम जबर, लाम जो है पहले लामे ताकीद है, तो यकीनी तौर पर, यकीनन अगर कुलता आप कहें, इन्नकुम मबूसून, तुम उठाओ जाओगे दोबारा, मबूस होना दोबारा उठाया जाना, मिम बादल मौते मरने के बाद, लजकूलन्ना, लाम जबर ला, तो ये वही अलामे ताकीद है, यकीनी तौर पर लाजमन यकूलन्ना, ये चूंकि तशदीद है नून के ऊपर, ये नून मुशद्दा है, नून सकीला है, इस वजह से तो लाजमन का तर्जमा करेंगे, तो लाजमन वो कहेंगे अल्लज़ीने कफरू, जिन्होंने कुफर किया वो लाजमी वो कहेंगे, इन हाजा इल्ला, नहीं है ये इल्ला मगर, वो क्या कहेंगे, नहीं इनके, इन इन नहीं के मानों में क्यों आया है, इस वजह से कि अगर इन जो है के बाद इल्ला आ जाए तो फिर उन्हें हमेशा नफी के मान देता है, सेहर मुबीन, तो वो कहेंगे नहीं है ये मगर सेहर, जादू, मुबीन खुला, ये खुला जादू है, इसका तर्जुमा पढ़ना।
जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतल्लिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले इस अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो कि लोगों मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरीह जादूगरी है।
जज़ाकअल्लाह खैर। अब इसमें जो बात बताई गई पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला की इल्म की वसअत बताई गई है, अल्लाह ताला का इल्म जो है कायनात की हर चीज के यहाँ तक के हुआ है और कोई उससे न भाग सकता है, न कोई उस चीज से जो है वो छुपी हुई है। हर जानदार को इस रूए जमीन के ऊपर या कायनात में किसी दूसरी जगह पे है, जहां भी है, वो पहाड़ों की चोटियों में है, समुद्रों की तहों में है, घने जंगलों में है, आबाद शहरों में है, अल्लाह ताला ने उसके रिज्क का बंदोबस्त कर रखा, अल्लाह ताला उसको जो है वो रिज्क जो है मुझे फरमा रहा है। और फिर यहां पे ये बात असल में, जब ये एक उसूली तौर पे एक बिटवीन द लाइंस तो ये बात बताई गई है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हर चीज का अहाता भी किया हुआ है, अल्लाह ताला ने हर जो है वो रिज्क की, तमाम जानदारों के रिज की भी अल्लाह ताला ने उनके लिए वो किया है, बंदोबस्त फरमाया है, लेकिन दरअसल ये एक मलामत भी है, ये जो जो बात बताई गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और पैगाम से अपने आप को छुपाने वाले जो थे, जो अपने सीनों को दौरा करते थे और अपने ऊपर कपड़ा डाल लेते थे कि हम जो है ये बात नहीं सुनने वाले और ये बात हम इसे जो है वो पहलुते ही कर रहे हैं, तो उनको एक मलामत भी है कि है फिर उन लोगों पर जो इस रसूल सल्लम की बात सुनने से गुरेज कर रहे हैं और इसकी रसूल की दावत पर कान धरने को जो तैयार नहीं है। कभी तुमने इस बात पे गौर किया है कि तुम अपनी जिस जो है अपनी दौलत और अमारत का जो है वो फख्र करते हो, जिन नियमतों पे तुम इतराते हो, जिस ऐशो इशरत ने तुम्हें अंधा कर रखा है, ये सब आखिर तुम्हें किसने दिया है, तो सवाले से ये भी बात बताइए क्या कि सारे का सारा तो अल्लाह ताला ने रिज्क मुहैया मुयस्सर किया, ये नेमतें तुम्हें कौन अता करता है, ये लज्जतें कामो दहन जो है तुम्हें किसने बराबर कर रखा है, उससे तुम्हें कौन फायदा उठाने दे रहा है। आदमी जिसका खाता है उसी का गाता है, और जिसके सानात से फैजयाब होता है उसी के सामने हमेशा सर झुकाए रखता है। लेकिन उन्हें बताया गया कि तुम्हें ना तो अल्लाह की रिज्क रसानी याद आती है कि उसने हमें ये सहूलतें और ये नेमतें मुयस्सर की हैं, और ना उसके एहसानात रुबूबियत तो तुम्हें याद आते हैं कभी, तुम्हें जो ना ये जो उसने एहसान किया तुम्हें ये झुकने पर अल्लाह के सामने मजबूर करते हैं। अगर तुम अपने इस रवैये पर कभी गौर करो तुम्हें खुद ही इस पे शर्मिंदगी आएगी। तो ये बात जो है उन्हें बताई गई है। और फिर ये ना समझो कि जब कोई मर गया तो बस फना हो गया, वो फना नहीं होता बल्कि वो जमीन की अमानत में दे दिया जाता है। और एक दिन जब आएगा जब ये जमीन ये सारी अपनी अमानतें अल्लाह ताला के सब को जो है हवाले वापस कर देगी, और ये हर चीज जो है वो एक किताब और एक रजिस्टर में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज भी मिसिंग नहीं है, और हर चीज जो है वो वापस जो है वो हाजिर होगी अल्लाह ताला के सामने। ये बात उस हवाले से उन्हें पैगाम जो है बात बताई जा रही है। फिर अल्लाह ताला की इल्म के बाद अल्लाह ताला की कुदरत कामला का जिक्र भी है कि अल्लाह ताला के इल्म कामिल को बयान करने के बाद जो अगली आयत करीमा है उसमें अल्लाह ताला ने कुदरत कामला को बयान किया है कि जिस तरह वो कायनात की एक एक बात से बाखबर है, इसी तरह कायनात की तख्लीक भी उसी अल्लाह ताला की कुदरत कामला का नतीजा है। वो इस पे मुकम्मल कुदरत रखता है, इस कायनात को एक ही लम्हे में वो कुन फजकून कहे और वो फौरी तौर पर इमीडिएटली जो है वो वजूद में आ जाए, नहीं वो किसी किसी लम्हे के अंदर भी इसकी तकलीफ फरमा सकता है। लेकिन उसकी हिकमत का तकाजा ये हुआ कि वो इस कायनात को एक लम्हे में या एक मरहले में पैदा करने की बजाय उसने मुख्तलिफ मराहल के अंदर उसकी तखलीक को मुकम्मल किया है, ताकि ये मालूम हो कि कायनात का जहूर कोई महज इत्तेफाकी हादसा नहीं था, बल्कि उसके खालिक ने इसको इरादे के साथ और एक स्कीम के साथ और एक प्लान के साथ और तरतीब के साथ और हिकमत के साथ इसको वजूद बख्शा है। इससे मालूम होता है कि ये कोई बेगायत और बेमकसद कारखाना नहीं उसने बनाया, बल्कि इसके पीछे एक अजीम जो है मकसद और एक अजीम गायत पोशीदा है। फिर एजाम से क्या मुराद है, छह छह यौम जो कहा है, यकीनी तौर पर हम पहले जो सूरह यूनस के अंदर भी इसका तस्करा इन छह एजाम का आया था, वहां भी हमने बयान किया कि यहाँ तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब वाला दिन जो होता है 24 घंटे का, वो मुराद तो हरगिज नहीं है, इसलिए कि जमीन व आसमान की तखलीक से पहले जब न सूरज था न चांद था और न उसकी जो है वो तुलुओ गुरूब होता था और ना ये कोई उसकी गर्दिशें थी, तो जाहिर है दिन रात का तो कोई तसव्वुर ही न था। तो यौम का जो लफ्ज है बहुत सारे मानी पे मुहित है, और इसके एक मानी जो है मुतलिक मुतलकन वक्त के भी होते हैं, और यहाँ भी इन्हीं मानों के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला ने यानी इस ये मुराद दिया गया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक को 6 अदवार के अंदर जो है वो इसको पाए तकमील तक पहुंचाया है, और हर दौर की मकदार कितनी तवील थी, लाखों करोड़ों अरबों साल, ये कोई नहीं जानता, न इसकी वजाहत कुरान करीम और अहादीस मुबारक में आई है। और ये अमर जो है मुतशाबहात में से है, यानी ये वो अमूर है जिनको सही सही कमा हक्कू जो है इदराक कर लेना इंसान के बस में नहीं है। तो और इसलिए भी ये मुतशाबहात में है कि अगर ये इंसानी हिदायत की मामला जो इंसानी हिदायत का मामला इस पर मुनसर नहीं है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में किस तरीके से उसने पैदा किया है कायनात को, जाहिर है इसका ताल्लुक हिदायत से नहीं है, अल्लाह ताला ने इसको जैसे मुजमलन जो है वो बयान फरमाया इसी तरह हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी बात जो बयान फरमाई कि अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था, तो ये बात भी हमारे इदराक से बाहर है कि तख्त से क्या मुराद है, इन अल्लाह ताला के जाहिर है ये कोई ऐसी चीज तख्त नहीं है जैसे बादशाहों का तख्त होता है जो है और उसके ऊपर बैठते हैं, और जाहिर है ये से क्या मुराद है, और पानी से फिर क्या मुराद है, या जाहिर है ये जो इस्तलाह हैं इस दुनिया की मतलब इस दुनिया में इंसानों को समझाने के लिए ये वही इस्तलाह इस्तेमाल हुई है, लेकिन क्या इससे मुराद यही वो पानी है जो हम नजर आते हैं, या कि महज इस्तेआरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, या इससे मुराद माए या लिक्विड की कोई वो हालत है जो ये मौजूदा यानी हमारे सामने आने से पहले कभी थी कभी वो इससे मुराद है, जाहिर है ये सारी चीजें जानने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। بس اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تدریجن زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں ساری چیزیں اگائیں اور اس میں انسانوں کی ضروریات کی ساری چیزیں رکھیں اور ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا، اور اس کی زیست کا سارا سامان جو ہے اس نے اس دنیا اس 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 زمین کے اندر رکھ دیا، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کا خلیفہ بن کر، اپنے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اور خلیفہ بن کر زمین کے اوپر وہ ساری اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے. یہ ظاہر مقصد حیات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے ذرائع ساری چیزیں بھی میسر کر دیں تاکہ وہ اس کو آزمائے، تو یہ اس کے مقصد حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اس بات اس آیت کریمہ کے اندر جو اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے یا انسان کے عمل کی قدر و قیمت جو ہے اس کے حسن عمل سے مربوط کیا گیا ہے کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، نہ کہ اس کے کثرت عمل سے اس کو جو ہے جوڑا گیا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو بہت زیادہ نیکیوں کا اور بینک بیلنس کا جو ایک تصور ہے کہ اتنے کروڑ نیکیوں اور اتنے کروڑ اور یہ کر لو یہ وظیفہ پڑھ لو تو اتنے کروڑ کا اضافہ اور اتنے کروڑ کا اضافہ، اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کثرت ہے اعمال کی یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے کہ احسن و عملہ کتنے حسن عمل کیا تھا، کتنا اچھا عمل کیا گیا تھا، کوالیٹیٹیولی کتنا جو ہے یہ کتنی اس کی جو عمدہ تھا، ناٹ نیسسرلی کوالیٹیٹیولی کے کوانٹیٹیولی کے کتنے زیادہ جو تعداد کے اندر تم نے کتنے کروڑ مرتبہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور اسلام ہر جگہ کیفیت عمل پر نظر رکھتا ہے اور کثرت اور کمیت پر اور مقدار پر نہیں کہ کتنی مرتبہ زیادہ کیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ، یعنی اس کے حدیث کے مفہوم ہے کہ دو رکعت محض اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے حاضر اور ناظر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اس کے حضور جو اس کے سامنے دو رکعت جو پڑھ لینا، دنیا و مافیہ کے اندر یعنی جو کچھ دنیا اور کائنات کے اندر ہے اس سے زیادہ افضل اور بڑھ کر ہے، یعنی اور اس پہ دو رکعت کی ظاہر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جو حضوری کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ پڑھی جائے، کوئی ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی حضوری کی کیفیت کے ساتھ کیا جائے وہ اس عمل سے بہت زیادہ بڑھے ہوئی عمل سے اور بہت زیادہ عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہو، جس کو جو ہے محض عادتن یا محض زبان کی ریپیٹیشن سے جو ہے وہ کیا جائے. یہ بات بہت اہم ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا.